لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم نے پچھلے مرتبہ غزوہ احد کا مطالعہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے 2.5 سال کے بعد غزوہ احد پیش آیا۔ سن 3 ہجری شوال کے اندر یہ جنگ ہوئی، اور غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان صرف 13 ماہ کا فصل ہے۔ رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اور شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد سے واپسی پر ابو سفیان نے جاتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اگلے سال پھر اسی مقام پر ملاقات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریونٹیو میئر لیتے ہوئے پری ایمپٹ کیا کہ وہ اگلے سال پھر آئیں گے، تو آپ 1 سال کے بعد دوبارہ غزوہ احد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، لیکن قریش ارادہ کرنے کے باوجود پھر کبھی بیک اینڈ فورتھ کرتے ہوئے فائنلی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈالا اور وہ نہ آئے۔ اس دوران جہاں تک چھوٹی مہموں کا تعلق ہے، وہ تو بے شمار ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سیرت النبی کا تفصیل سے مطالعہ کیا جائے تو ہر 10-15 دن پر کوئی نہ کوئی مہم آن ایوریج بنتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 8-10 سالوں کے اندر، اس عرصے میں، یعنی ہجرت کے بعد سے لے کر آپ کے وصال تک، اتنی مہمیں ہیں کہ اگر آپ ایوریج نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر 10-15 روز کے بعد کوئی مہم ہے۔ لیکن کوئی بڑی جنگ سن 4 ہجری میں نہیں ہوئی۔ ان دا مین ٹائم یہود، ان کے جو 2 قبیلے نکال دیے گئے تھے مدینہ منورہ سے، وہ بھی بہرحال بڑا اہم حصہ ہے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد ایک قبیلے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، اور وہ معاہدہ کہ جو انہوں نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی خلاف ورزی کی۔ اس معاہدے کی روح سے وہ پابند تھے کہ ہر قبیلہ اگرچہ انٹرنلی اٹانومس ہوگا، لیکن باہمی معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیے جائیں گے، اور فائنل فیصلہ اگر وہ مل کر بیٹھ کر طے نہ کر سکے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ بنو قینقہ اور بنو نضیر، یہ ایک یکے بعد دیگرے اس معاہدے کو توڑنے کا باعث بنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام کیا۔ یہ دونوں قبیلے جو تھے، یہ مدینہ کے جو بنیادی قبائل تھے، 2 اوس اور خزرج میں سے قبیلہ خزرج کے حلیف تھے۔ خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی، جو منافقین کا سب سے بڑا گرو اور سب سے بڑا سردار تھا، رئیس المنافقین، وہ بیچ میں آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ ان کے ساتھ نرم معاملہ فرمائیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں کو، بنو نظیر کو بھی اور بنو قینقاہ کو بھی، مدینہ سے نکلنے کی اجازت دی دی کہ جو کچھ بھی وہ ساتھ لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، لیکن جو اموویبل ہوگا وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے گا، وہ آپ کے لیے اس کی حیثیت مال فے کی ہوگی، اس لیے کہ کوئی جنگ وہاں پر نہیں ہوئی۔ مال غنیمت اور مال فے میں فرق یہ ہے کہ مال فے جو ہے وہ بغیر جنگ کے حاصل ہونے والے مال کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ سارا کا سارا جو ہے یہ بیت المال کا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم جن کو زکوٰۃ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم کر دیا تھا، کہ بنو ہاشم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ بھی اور صدقات بھی بین کر دیے تھے۔ ایک بہت بڑا اظہار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بنو ہاشم جو ہیں وہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کے ریسیپینٹس نہیں بن سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے مال فے میں سے ان کو عطا کیا اور وہ سارا کا سارا بیت المال میں گیا۔ مال غنیمت جو ہے اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا شمار ہوتا ہے، یعنی بیت المال میں جاتا ہے، اور چار حصے جو ہے وہ سپاہیوں میں مجاہدین کے اندر تقسیم ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں مواقع پر کیونکہ جنگ نہیں ہوئی لہذا مال فے ہی تھا، اور ان دونوں قبیلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا، البتہ جو کچھ بھی وہ ساتھ لے جا سکے وہ لے جانے کا حکم دیا۔ تو سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے کہ ان کی اس کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے، یعنی مکانوں کے چھتیر اور کھڑکیاں دروازے جو بھی وہ لے جا سکے وہ لے گئے اپنے ساتھ، اور معاہدے کے تحت ان کو لے جانے کی اجازت دی گئی۔ اب یہ جو قبائل تھے ان کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ آرام سے نہیں بیٹھے، وہ اکٹھا کر کے لائے پورے عرب کے قبائل کو قریش کی قیادت میں، پیچھے ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ تھا یہودی ذہن، تو انہوں نے اکٹھا کیا اور 10,000 کا لشکر سن پانچ ہجری میں آیا اور اس نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری طرح انفارمڈ تھے اور چوکس تھے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان قبائل کی آمد کی خبر بر وقت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، چونکہ وہ ایرانی نسل تھے فارسی، لہذا انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کا ایک بڑا آسان حل یہ ہے کہ آپ مدینہ کے تین اطراف پہاڑ اور باغات ہیں، جنگلات ہیں جہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہے، صرف ایک طرف خالی ہے، وہاں پر آپ خندق کھود لیں، یہ چھوٹا ایریا ہوگا جس میں سے حملہ ہو سکے، اور اس پر جو ہے وہ ہم کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کریں گے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر فیصلہ فرمایا اور خندق کھودی گئی، کئی روز تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شریک ہوئے، اور عرب کی زمین جو ہے یہ پتھریلی زمین ہے، اور کوئی آسان جیسے عام قبر کھودی جاتی ہے اس طرح کی کھدائی یہ نہیں تھی، یا بنیادیں کھودی جاتی ہیں فیصل آباد کے اندر اس طرح کی کھدائی یہ نہیں تھی، یعنی پتھر تھے نیچے اور سخت بھوک کا عالم تھا کہ صحابہ کرام نے دو دو پتھر باندھ رکھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین پتھر اپنے پیٹ پر باندھ رکھے تھے تاکہ کمر جو ہے وہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جھک نہ جائے۔ اس سختی کے عالم میں قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آپ اس غزوے کا ذکر دیکھیں گے، قرآن مجید نے جو تعریف کی ہے مسلمانوں کی جس طرح کا ایثار انہوں نے کیا، پھر ایک بڑا زبردست مضمون سورہ اعراف میں آیا ہے کہ سچویشن تو بالکل ایک تھی منافقوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، لیکن دونوں کا ریئیکشن ایک دوسرے کے اپوزٹ تھا۔ کوٹ کیا گیا ہے قرآن مجید میں دونوں قسم کے لوگوں کے تاثرات کو، جو منافقین تھے انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلا کہ ہمیں تو دھوکہ دیا گیا ہے، ہم سے کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت بھی تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو الفاظ کوٹ کیے ہیں قرآن مجید نے کہ منافق کہنے لگے ما وعدن اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکہ کیا ہے. اور اسی سچویشن پر جو سچے مسلمان تھے ان کا رد عمل کیا تھا؟ ہذا ما وعدن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا یہی تو وعدہ تھا ہمارے ساتھ. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا. اب ان کی نظر کن وعدوں کی طرف تھی؟ قرآن مجید میں جا بجا وارننگ دی گئی ہے. مثلا سورہ عنکبوت کے آغاز میں فرمایا گیا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ ہم نے ان سے پچھلوں کو خوب آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَ اللَّهُ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر لے اور دیکھ لے کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں اور دعویٰ ایمان میں جھوٹے کون سے ہیں. یہی بات جو ہے وہ سورہ بقرہ میں زیادہ کھل کر سامنے لائی گئی. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات تو بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت پہنچائی گئی اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، او یس، اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی وہ بات کہ جو ابتدائی مکی صورتوں میں کہی گئی تھی کہ انا مال اسر یسرن، کوئی بھی آسانی تو ہمیشہ تنگی کے بعد ملتی ہے، وہ اسی کی ساری ایکسپلینیشنز ہیں. اور سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور جانچیں گے، ضرور آزمائیں گے کچھ دے کر، خوف، بھوک اور جان مال اور پھلوں کا نقصان دے کر. تو یوں سمجھیے کہ غزوہ عذاب میں وہ سب کچھ اکٹھا ہو گیا، یعنی جان کے لالے بھی پڑے، بھوک بھی آئی اور جھنجھوڑا بھی گیا خوب اچھی طرح سے. یعنی ایک مہینے کا محاصرہ آپ تصور کیجئے نا، ایک مہینے کا طویل محاصرہ. یعنی کل آبادی بھی مدینہ منورہ کی اتنی نہیں تھی جتنی فوج باہر کھڑی تھی. اس کا تھریٹ، اس کا تصور کیجئے کہ کیا خوف کا عالم ہوگا. پھر بھوک کا میں ابھی آپ کو نقشہ دکھا چکا ہوں کہ دو دو اور تین تین پتھر صحابہ اکرام نے باندھے. لیکن جو سچے مسلمان تھے وہ اس وقت بھی جو رجز گا رہے تھے، جو ترانے گا رہے تھے، وہ کیا تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہمیشہ جاری رہنے والے جہاد کی بیعت کی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ عیش تو زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، ہم تو اسی کے طالب ہیں. لیکن جو منافقین تھے وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول نہیں تسلیم کرتے تھے، لہذا ان کی لائی ہوئی ساری خبریں ان پر انہیں شکوک و شبہات تھے. سب سے بڑی خبر جو اللہ کے رسول دیتے رہے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ کیا تھی؟ آخرت کی خبر تھی. یعنی اس کا یقین نہیں پھر تو سارا خسارہ ہی خسارہ ہے نا. لیکن اگر آخرت کا یقین ہے تو پھر یہ گھاٹے کا سودا معلوم نہیں ہوتا کہ میں لوز کچھ نہیں کر رہا، جو کچھ بھی میں یہاں لوز کر رہا ہوں آخرت میں مجھے کئی گنا زیادہ ملے گا. اسی طرح ایک خیال آتا ہے کہ اگر میری جان کو نقصان پہنچا تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو انسان کو تو اسے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر میرے بچوں کو کھلا سکتا ہے. آج بھی وہی کھلا رہا ہے، آج میں واسطہ ہوں، کل کو اللہ تعالیٰ کسی اور واسطے سے انہیں کھلائے گا. یعنی اصل جو یقین ہے دنیا سے بے رغبتی، وہ اصل میں اسی یقین کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بإضاعت المال، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، یہ نہیں ہے کہ تم مال کو ضائع کرو یا حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو. ولکن الزہادت فی الدنیا، اس کے برعکس دنیا سے بے رغبتی اصل میں یہ ہے، اللہ یکون ما فی یدیک اوثق مما فی یدی اللہ، کہ جو چیز تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، تمہاری پوزیشن میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، اس پر تمہارا وثوق اور اعتماد اس کے مقابلے زیادہ نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے. یعنی یہ بڑی عجیب حدیث ہے کہ ہر زبان میں، ہر کلچر کے اندر کوئی نہ کوئی محاورہ اس مفہوم کا ضرور آپ کو ملے گا، نہ نو نقد نہ تیرا ادھار، ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش. یہاں اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے اس پر انسان کو اعتماد ہو کہ وہ میرے کام آئے گا، اور جو میرے اپنے پاس ہے اس پر اعتماد نہ ہو. اور کیسے ہی واقعات آپ نے سنے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئی کروڑ پتی جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے تو وہ کیسے کیسے دیتا ہے، یہ بھی آپ کو اندازہ ہے. تو اصل زہد یہ ہے کہ انسان کا اعتماد اللہ پر ہو، جو کچھ اپنے پاس ہے، اپنی پوزیشن میں ہے، اپنے بینک میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے، اس پر انسان کا اعتماد نہ ہو کہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا. یعنی انسان کے اندر جو نرینہ اولاد کی خواہش ہے، بیٹے کی خواہش ہے، وہ بنیادی طور پر کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ کہ بیٹیاں تو اپنے گھر چلی جائیں گی، بیٹا ہے کہ جو میرے کام آئے گا بڑھاپے میں، میرا سہارا بنے گا. اور کتنے ہی بیٹے ہیں کہ جو والدین کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، کتنے ہی بیٹے ہیں کہ جو والدین کے لیے نہ صرف سہارا نہیں بنتے بلکہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو اصل سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے، اس پر انسان کا وثوق ہو کہ میں مر بھی جاؤں گا وہ زندہ ہے. جیسے آج وہ مجھے اور میرے بچوں کو کھلا رہا ہے، وہ کل اور اگلے روز بھی میرے بچوں کو کھلانے کا پورا اہل ہے. جیسے آج اس نے مجھے کوئی پریشانی نہیں دی، میں اگر اللہ کے لیے کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بال بچوں کی حفاظت کرے گا. تو اس پر اعتماد کے جو اللہ کے پاس ہے. تو سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے کچھ دے کر، من الخوف والجوع، خوف میں سے، بھوک میں سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مالوں جانوں اور پروڈیوس کا نقصان دے کر. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو. کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جن پر جب کوئی مصیبت آئی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کی زبان پر یہی آیا کہ نو پرابلم، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں. جب انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوتا، وسائل پر یقین ہوتا ہے، اسباب پر یقین ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بائی چانس آج میں ویل ٹو ڈو ہوں، اور اگر یہ چانس ہاتھ سے نکل گیا تو بس سب کچھ گیا. نہیں، آج بھی جو کچھ میرے پاس ہے یہ بائی چانس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جس نے دیا تھا اس نے لے لیا. یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر میں اس کائنات کو حادثہ سمجھوں گا اور یہاں پیش آنے والے تمام واقعات کو جسٹ بائی دی وے سمجھوں گا، تو پھر کبھی کچھ ملے گا تو میں پھولے نہیں سماؤں گا. میرا کمال ہے، میں ڈیزرو کرتا تھا یہ سب کچھ. اور اگر کچھ چھن جائے گا تو پریشان ہو جائے گا، مایوس ہو کر رہ جائے گا. یہ بات سورہ حدید میں بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ زمین پر یا تمہارے دلوں کے اندر، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ ان بلیک اینڈ وائٹ ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے، من قبل ان نبراہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. لیکن ہم تمہیں کیوں بتا رہے ہیں؟ لِکَئِ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے چلی جائے اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا. تو حادثات کو حادثات سمجھیں گے، واقعات کو حادثات سمجھیں گے تو پریشانی ہوگی، اور واقعات کو اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی سمجھیں گے تو سکون ملے گا. آپ کسی بس میں جا رہے ہوں اور آپ کو اندازہ ہو کہ بس بے قابو ہو گئی ہے، تو کھڈ میں پھرنے گرنے سے پہلے پہلے ہی ممکن ہے بہت سے لوگوں کی موت واقع ہو جائے شوق سے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ اگرچہ راستہ دشوار گزار ہے لیکن ڈرائیور مستعد ہے، گاڑی فٹ ہے، تو آپ کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے. تو اگر ہمیں یہ یقین ہوگا کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں چل رہی، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا پورا کنٹرول ہے اس کائنات پر، ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بغیر جنبش نہیں کرتا، تو پھر انسان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. کچھ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اور کچھ چھن جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا، تو اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہوگا، اور اسے یقین ہوگا کہ گیا کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے لے لیا ہے، اسی نے تو دیا تھا، اسی کا تو تھا، میرا تو تھا بھی نہیں. تو پھر انسان جو ہے پھر شکر کے اس کے کئی گوشے نظر آتے ہیں. ہمارے ایک دوست، ان کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، تو افسردگی کے عالم میں وہ اگلے روز قبرستان میں گئے، اس کی قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے، پھر گھر آ کر اس کی موٹر سائیکل کو دیکھ کے روتے رہے کہ اس کو تو خراش بھی نہیں آئی. ایک دن، دو دن، تین دن، تو ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس نے کہا کہ آپ بڑے ناشکر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھلونا ہمیں 17 سال تک کھیلنے کو دیا، ہم نے اس کی پیدائش کو منایا، اس کے خطروں، اس کے عقیقے کو منایا، اس کی سالگرہ منائی، اس کے سکول جاتے پر خوشی ہوئی، اس کے سکول سے آنے پر خوشی ہوئی، اس کی قرآن مجید پڑھنے پر خوشی ہوئی، ختم کرنے پر خوشی ہوئی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیٹا عطا ہی نہ کرتا تو ہم کیا کر لیتے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات پر انہیں سکون عطا فرمایا کہ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اور جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو پھر کیا ہے، انسان کو اپنی اچیومنٹ معلوم ہوتی ہے کہ او میں بیٹے والا ہوں، او میں صاحب جائیداد ہوں، او میرا اتنا بینک بیلنس ہے، اور یہ معلوم ہو کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. اور یہی قارونیت ہے. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے کہ یہ تھا اسرائیلی، لیکن تھا بہت بڑا سرمایہ دار، بہت دولت تھی اس کی، یعنی اس کے خزانوں کی صرف کنیوں کو اٹھانے کے لیے، یعنی ایک پورا فوج چاہیے تھی، ایک دستہ چاہیے تھا کنیوں کو بوجھ اٹھانے کے لیے. تو اس سے کہا گیا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تم لوگوں پر بھی خرچ کرو، احسن کما احسن اللہ علیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کر. تو اس نے جواب دیا کہ یہ بیچ میں لمحے کہاں سے آ گئے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو ملے مجھے ملا ہے اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر، میرے فیصلے. کاروبار میں یہی ہوتا ہے کہ کیا کس چیز کا بزنس کرنا ہے، پہلا فیصلہ، پھر مال خریدنا کہاں سے ہے اور کب خریدنا ہے اور کہاں بیچنا ہے اور کب بیچنا ہے. اگر یہ تین فیصلے جو ہیں آپ صحیح کر لیں تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. تو عام طور پر انسان اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ فیصلے میں نے صحیح کیے تھے، میرا نو ہاؤ تھا، اس لیے میں مالدار ہوں. نہیں، قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے کہ وہی قارون اپنے تمام خزانوں سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر کھینچ لیا، اور زمین پھٹی اور زمین کے اندر وہ دھنس گیا. تو غزوہ احزاب، یہ سیرت النبی میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت ٹائم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں طائف جو تھا وہ سخت ترین دن تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارا زبان پر وہ شکوہ آیا، فریاد آئی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، تو بس پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی نہیں ہوئی. اسی طرح مسلمانوں پر یہ آخری موقع تھا کہ کفر چڑھ کر آیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت ہوئی کہ ایک مہینے کے محاصرے کے بعد، یعنی مدینہ منورہ میں آپ کا معلوم ہے کہ خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے سردیوں میں، جبکہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ کیونکہ اکویٹر پر واقع ہے اس میں تقریباً گرمی ہی رہتی ہے، یعنی سردیوں کے موسم میں بھی بس تھوڑا سا ٹیمپریچر کا فرق پڑتا ہے، لیکن آن دی ہول وہ گرم موسم ہی ہوتا ہے. اب ایک تو رات بہت ٹھنڈی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر تیز ہوا چلی رات کو، اس نے دو کام کیے، ایک تو ونڈ فیکٹر کا جب اضافہ ہوتا ہے چل میں تو وہ 2-3 degrees کا ویسے ہی فرق پڑ جاتا ہے، پلس چونکہ ہوا تیز تھی اور وہ سب یہ خیمہ زن تھے، یعنی 10,000 کی فوج خیمہ زن تھی، اور ظاہر ہے کہ صبح کے کھانے کے لیے دو دیگیں چڑھی ہوئی تھی، 10,000 افراد کے کھانے کے لیے کتنی دیگیں چڑھی ہوئی ہوں گی اس کا آپ اندازہ لگائیں، اور کتنی آگ جل رہی ہوگی، تو اس سے وہ سارے خیمے اکھڑ گئے اور ان خیموں کو آگ لگ گئی. تو صبح ہوتے تک وہ 10,000 کا 10,000 لشکر جو ہے وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت سے. تو اس کا ذکر قرآن مجید میں آپ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں غزوہ بدر کا ذکر سورۃ الانفال میں ہے، 9 اور 10 پارے میں ہے سورۃ انفال، سورۃ توبہ سے بالکل پہلے. غزوہ احد کا ذکر آپ کو ملے گا سورۃ آل عمران میں، اور غزوہ احزاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ اس کی تفصیل آپ کو سورۃ الاحزاب میں ملے گی. یعنی ان غزوات پر جو تبصرے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان جیسی کوئی اور کمنٹری نہیں ہو سکتی، اور ظاہر بات ہے قرآن مجید ایک ابدی ہدایت ہے، جب آپ ان چیزوں کو قرآن مجید میں سے پڑھیں گے، آپ نے واقعات پہلے سے بھی، آپ کو غزوہ بدر کا ایک آئیڈیا ہے، غزوہ احد کا ایک آئیڈیا ہے، غزوہ احزاب کا ایک آئیڈیا ہے، اب اس آئیڈیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ یہ واقعات قرآن مجید میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. تو غزوہ احزاب یہ 5 ہجری میں ہوا، اور یہ آخری موقع تھا کہ کفر چڑھ کے آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے اختتام پر یہ خوشخبری دے بھی دی تھی صحابہ کرام کو کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا تھا، اب تم پیش قدمی کرو گے. اور پھر اس کے بعد اگلے ہی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو پھر کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کا اظہار فرمایا، کیا ترغیب صحابہ کرام کو دی، کیا ایکشن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اس پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.